أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی آج تراویح میں قرآن حکیم کی پانچ سورتیں پڑھی جائیں گی. چار سورتیں الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ الف لام میم السجدہ یا سورہ سجدہ، اور اس کے بعد ایک مدنی سورت ہے سورہ احزاب. جہاں تک سورہ عنکبوت کا تعلق ہے، میرے اپنے اندازے میں ایک خاص پہلو سے اور ایک خاص مضمون کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اہم ترین سورت ہے، اور وہ مضمون ہے کہ جب دعوت اسلامی یا تحریک اسلامی دور ابتلاء میں ہو، اس پر تشدد کیا جا رہا ہو، آزمائشوں سے اس کے کارکن اور وابستگان دوچار ہو، تو اس صورت میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل کیا ہے، جو احساسات ہوتے ہیں ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کیا ہے، پھر یہ کہ ان مشکل مراحل میں انسان کن چیزوں سے قوت حاصل کر سکتا ہے. ایک بندہ مومن کے لیے صبر اور سہارا اصل میں کن چیزوں پر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو اگرچہ مخالفت اور استہزاء تو بالکل ابتدا ہی سے شروع ہو گیا، لیکن یہ کہ تقریباً تین چار سال ایسے ہیں کہ جن میں یہ تمام چیزیں زبانی کلامی ہوتی رہی ہیں. استہزاء ہے، تمکر ہے، فکرے چست ہو گئے ہیں، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے ساحر کہہ دیا، کسی نے مسحور کہہ دیا، یا جیسے سورۃ الفرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں، کسی نے کہا یہ کسی اور سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، ہم پر بھونس جماتے ہیں، باقی یہ کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ شاید کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، جن آ گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں. تو زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اس طرح کا زبانی حملہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں بار بار وہ چیزیں ملیں کہ حضور کو صبر کی تلقین ہوئی ذاتی طور پر، جیسے سورہ مزمل میں فرمایا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنیے اور صبر کیجئے، اور ان سے لا تعلق تو اختیار کیجئے لیکن یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے کہ انہی کو دعوت دینی ہے، انہی کو راہ راست پر لانا ہے، تو لا تعلق اس طرح کی تو نہیں ہو سکتی کہ لٹ مار کر آدمی علیحدہ ہو جائے اور پھر بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے، بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یہی ہم دیکھا ہے سورہ ہجر میں کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے. تو لیکن یہ کہ بہرحال فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اپنے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں لگے رہیے، اور ان چیزوں کو جھیلیے اور برداشت کیجیے اور صبر کیجیے. یہ معاملہ تقریباً چار برس رہا ہے، لیکن چوتھے برس سے کچھ یہ محسوس کیا کفار مشرکین نے کہ یہ بات جو ہے محض ہمارے اس زبانی قسم کے جو ہم بند باندھ رہے ہیں اس سے تو یہ دعوت نہیں رک رہی، بلکہ بات آگے پھیل رہی. خاص طور پر دو طبقات انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے معاشرے کے وہ ہیں کہ جو اس دعوت کی زد میں ہے. ایک تو ہمارے غلاموں کا طبقہ، اس لیے کہ وہ پسے ہوئے تھے، بڑے لوگوں کے پاؤں میں تو بڑی بڑی بھاری بیڑیاں بھی ہوتی ہیں، مصلحت کی بیڑی ہے، قیادت کی بیڑی ہے، دولت کی بیڑی ہے. اب ان کے پاؤں میں تو کوئی بیڑی اس نوعیت کی نہیں تھی کہ جو انہیں حق کے قبول کرنے سے روک سکے، بلکہ انہیں تو کوئی امید کی کرن ہی نظر آتی تھی کہ اگر یہ دعوت جو ہے یہ آگے اگر پھیلتی ہے اور اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی شاید انسانوں کا سا سلوک ہونے لگے اور ہمیں بھی انسانی حقوق حاصل ہو جائیں. لہذا جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ جنگل کی آگ پھیلتی ہے، اس طریقے سے یہ دعوت جو تھی غلاموں کے اور پسے ہوئے طبقات جو ہیں ان میں یہ پھیل گئی. دوسرے نوجوان طبقہ، نوجوان طبقے کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مصلحت ابھی اتنی نہیں ہوتی، ایک جوانی کا جوش، جو بات سمجھ میں آ گئی اس کے لیے لڑ جانا، بھڑ جانا، یہ جوانوں کا خاصہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ہمارے خاندانی مصلحتیں جو ہیں اس سے کہیں ان کو نقصان پہنچے گا، بلکہ کسی شے کے حقیقت ہونے یا حق ہونے پر ان کا دل جو ہے ٹھک جائے تو پھر وہ اس کے لیے جان مال دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ خاص طور پر دو طبقات ہیں. ویسے یہ کہ دعوت پھیل گئی تھی قریش کے سب سے اونچے گھرانوں کے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ لوگ جو ہیں اونچے گھرانوں کے لوگ بھی ایمان لا رہے تھے، لیکن خاص طور پر جس سے کہ کھلبلی مچ گئی مکے میں وہ یہ دو طبقات تھے کہ ان کے ایمان لانے سے لوگ جو ہے گھبرا گئے. اب انہوں نے علاج کرنا چاہا پرسیکیوشن کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، انہیں مارو، انہیں گھروں میں بند کر دو، ان کو بیڑیاں ڈال دو. حضرت عثمان کے ساتھ یہ کیا گیا، ان کے چچا نے یہ کیا کہ انہیں ایک صف میں چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دی کہ دم نکلنے کے قریب ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا معاملہ ہوا کہ ان کی والدہ نے یہ مرن برت رکھ لیا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا. حضرت موسیٰ بن عمیر کو ان کے چچا نے مادر زاد برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا. اب یہ تو ہے قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے جو چشم و چراغ تھے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو جو کچھ بلال کے ساتھ یا خباب بن الارض کے ساتھ ہوا، جو کچھ آل یاسر کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے حالات کے جن میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اس میں بعض حضرات کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا کہ آخر ہمارا یہ دور ابتلاء کب تک جاری رہے گا اور کب اللہ کی مدد آئے گی. انہیں امید تو تھی، وعدہ تھا اللہ کا کہ اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی، آخر ہمارا یہ سختی کا جو دور ہے یہ کب ختم ہوگا. چنانچہ حضرت خباب نے خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے. تو ہم نے جا کر عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ ہماری مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہو، اب تو یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، چہرے پر بھی آپ کے کچھ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا تھا ایمان لانے والوں کے ساتھ کہ کسی کو لا کر گڑھے میں گاڑ دیا جاتا تھا آدھا جسم، اور پھر سر پر آرا رکھ کر چیزنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے. زندہ آگ میں ڈال کر لوگوں کو جلایا گیا ہے، لوہے کے کندھوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں کے اوپر سے کھرچ دیا گیا ہے. خدا کی قسم وہ دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کا ڈر نہ ہوگا. لیکن یہ کہ تم جلدی مچا رہے ہو. حضور کی اس حدیث کا جو انداز ہے بالکل وہی انداز اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا ہے. اس میں پہلے ذرا کچھ اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے کہ یہ لوگ گھبرا کیوں گئے ابھی سے، ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے محض یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. ولقد فتنا الذین من قبلہم، اور ہم نے تو آزمایا ہے جو بھی ان سے پہلے آئے اور جنہوں نے بھی دعویٰ ایمان کا کیا اور ہم سے محبت کا دعویٰ کیا، تو ہم نے آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تو بالکل کھول کر رکھ دے گا کہ کون سچے صادق الایمان ہے اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بنے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی دلجوئی کا انداز بھی ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ کہ جو یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ہمارے ان بندوں پر، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ سا ما یحکمون، بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. یعنی اس میں بھی دلجوئی ہے اہل ایمان کی کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ابو جہل ہماری پکڑ سے بچ جائے گا، یا یہ جو عتبہ بن ربیعہ یا ولید بن مغیرہ یا یہ جو اور بھی جتنے لوگ جو ہیں اس وقت اس تعذیب المسلمین میں، یا عقبہ ابن ابی معیط، یہ جو لوگ آگے یہ بچیں گے نہیں، ان پر ہماری پکڑ آئے گی. لیکن پھر ذرا ایک ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا من کانا یرجو، بلکہ یہ دلجوئی والی آیت ہے، دلجوئی کے انداز میں مزید فرمایا من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. جو کوئی بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اس میں یہ سب کچھ جھیل رہا ہے، اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی ہمارے یہ نیک بندے اسی امید میں سب کچھ یہ جھیل رہے ہیں کہ ایک روز اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے تو اپنے خلوص و اخلاص اور ایمان و احسان کا بدلہ پائیں گے. تو انہیں یہ وسوسہ اپنے دل میں نہیں آنا دینا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ وقت جو ہے لازماً آ کر رہے گا، ان کو خلعتوں سے نوازا جائے گا. اور پھر ہے وہ ڈانٹنے کا انداز، من جاہدہ فانما یجاہد لنفسہ، یہ بہرحال نہ سمجھنا کہ تم ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ کہ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے اپنے لیے، اس کا نفع اسی کے لیے ہے، فائدہ اسی کے لیے ہے، اس کی اپنی سیرت کی تعمیر صحیح ہوگی، اس کی اپنی زندگی کا رخ درست ہوگا، اس کو اپنی عاقبت جو ہے وہ سنورے گی، تو وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے. ان اللہ لغنی للعالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. اس کے بعد ایک امید پھر مزید، یہ دیکھیے ترغیب اور ترہیب ان دونوں کو کس طرح یہاں سمو دیا گیا ہے. دو آیتیں ذرا ڈانٹنے کی آئی تھی، دو آیتیں دلجوئی کی آئی تھی، پھر ذرا ایک تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، پھر ایک امید بھری آیت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتهم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو نئے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور انہوں ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور انہیں بدلہ دیں گے بہت عمدہ ان کے اعمال کا. اس کے بعد خاص طور پر ان نوجوانوں کا معاملہ لیا کہ جن کے والدین کی طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں یقیناً وصیت کی ہے حسن سلوک کی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ تم سے جھگڑے، تم پر دباؤ ڈالے کہ تم ہمارے ساتھ شرک کرو، شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے کوئی سند نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو. الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، بڑی پیاری آیت ہے یہ ان خاص نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے والدین سے کٹ جاؤ، اپنے اہل و عیال سے علیحدہ ہو رہے ہو، اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے، تو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں اس سے بہتر معیت عطا فرمائیں گے، اور وہ لوگ جو ایماندار اور نیک عمل کریں ہم ان کو داخل کریں گے صالحین میں. ان کو معیت حاصل ہوگی کن کی؟ وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ نہ سمجھو کہ تم کٹ گئے ہو، کٹے ہی کٹے نہیں ہو، جڑ بھی رہے ہو. جڑ کس سے رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو. اس کے بعد آئی ہے یہ بہت اہم آیت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا سورہ حج کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، اسی طرح کا یہ مقام ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے تکلیف دی گئی اللہ کے راستے میں، کچھ ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے عذاب خدا بندی سے گھبرانا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ بھی آ کر موجود ہو جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی تھے. یعنی جب تکلیف کا وقت ہے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جب کوئی فتح مل جائے اور کوئی آسانی ہو جائے تو وہ بھی آ جائیں گے اس کے ثمرات اور اس کے نتائج میں حصہ بانٹنے کے لیے. فرمایا وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو بالکل کھول کر رکھ دے گا کہ کون واقعی صاحب ایمان ہے اور کون منافق ہے. یہ شروع میں آیت آئی تھی، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا. یہاں اس کو بات کو کھول دیا، سچوں سے مراد ہے حقیقی مومن اور جھوٹوں سے مراد ہے منافقین. وہ آیت یاد کر لیجئے سورہ صف کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، بالکل وہی مضمون یہ بھی ہے. پھر ایک اور بات فرمائی کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو اپنے نوجوان جو بھی ان کے ہیں چھوٹے خرد ہیں ان سے، انہیں بڑے ہی ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں تمہاری مت ماری گئی ہے، کس کے پیچھے لگ گئے ہو، اپنا کیریئر خراب کر رہے ہو، جو راستہ ہمارا تھا اسی پر چلتے آؤ، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ سے ہاں پکڑ ہو جائے گی تو ہم ذمہ لیتے ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں گے، وہاں تمہاری طرف سے بھی ہم جواب دیں گے. یہی باتیں جو آج ہوتی ہیں یہی باتیں اس وقت ہوتی تھی، تاریخ جو ہے وہ تو اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو فرمایا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان سے کہ جو ایمان لائے ہمارے ہی راستے پر چلتے آؤ، ولنحمل خطاياكم، اور تمہاری خطاؤں کا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. وليحملن اثقالهم واثقالا ما اثقالهم، البتہ وہ اپنے بوجھ تو لازما اٹھائیں گے ہی قیامت کے دن، وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی ہیں کہ جن کا اضافہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سے اپنے بوجھ میں تو ضرور وہ اضافہ کر رہے ہیں لیکن کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن لازماً ان سے پوچھا جائے گا جو افتراء بازی وہ کرتے رہے تھے. یہ 13 آیات جو ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا یہ نقطۂ عروج جس کو کلائمیکس کہتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 4 رکوعوں میں یا 3 رکوعوں میں، یہ 3 رکوعوں میں وہی انباء الرسل بیان ہوئے، رسولوں کے حالات، لیکن یہاں ایک خاص اینگل سے. مثلا حضرت نوح کا ذکر آیا تو صرف اس حد تک کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف تو وہ 950 برس تک دعوت دیتا رہا. یعنی یہاں پر اصل میں اشارہ کیا جائے کہ مسلمانوں تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، ہے دور مثال بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی. یہ انداز جو ہے کہ ابھی تو بہت لمبا سفر تمہیں طے کرنا ہے، ہمارے بندے نوح کو یاد کرو جو 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور ان کا استہزاء ہوا، تبخل ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے کیسے مسائل سے وہ گزرے ہیں. اسی سلسلے میں ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قول میں ہے، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، کہ لوگوں تم نے یہ جو کچھ عقائد کا اپنا یہ تانا بانا بنا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے مابین محبت اور مودت کی بنیاد ہے. یہ بات بڑی اہم ہے نفسیاتی اعتبار سے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جان لیتا ہے کہ میں جس جماعت یا گروہ سے وابستہ ہوں وہ برخود غلط جماعت ہے، صحیح موقف پر نہیں ہے، لیکن اب کیا کرے، دوستیاں وہی ہیں، رشتے داریاں وہی ہیں، اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، مالی مفادات ان کے ساتھ ہیں. تو مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں باہمی مودت اور باہمی رشتے داریاں اور باہمی تعلقات یہ ان کو باندھے رکھتے ہیں اس غلط چیز کے ساتھ، جاننے کے باوجود کہ یہ غلط. آخر کتنے لوگ ہوں گے کہ جو نہ سمجھ جاتے ہوں انبیاء اور رسولوں کی دعوتوں کے بعد کہ کیا حماقت ہم کر رہے ہیں بتوں کو پوجنے کی، لیکن چھوڑے کیسے؟ چھوڑنے کا مطلب برادری کو چھوڑنا، خاندان کو چھوڑنا، مصلحتوں کو چھوڑنا، قوم کو چھوڑنا، مفادات کو چھوڑنا. تو مودت بینکم فی الحیات الدنیا جو ہے یہ سب سے بڑی بیڑی بن جاتی ہے لوگوں کے پاؤں میں کہ وہ اب جس گروہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے چلیں. ڈھیلے جب، خاص طور پر جب انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ذرا ادھیڑ عمر کو جب آدمی پہنچتا ہے اور کوئی نئی ہمت اور نیا تجربہ کرنے کے لیے طبیعت کے اندر جوش اور ولولہ نہیں ہوتا، اس وقت خاص طور پر یہ کیفیت وارد ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا، حضرت اسحاق کی خوشخبری کے طور پر سورہ ہود اور سورہ حجر میں آ چکا، یہاں تیسری مرتبہ پھر وہ واقعہ آیا ہے. پھر مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. آد اور ثمود کا ذکر ہے، قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر ہے. کسی میں ایک آیت آئی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ بھی بہترین تمثیل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو لوگ اپنے پشت پناہ بناتے ہیں اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں کہ مدد کریں گے، ان کا معاملہ اس مکڑی کے مانند ہے جو ایک جالہ بنا لیتی ہے، وہ جالہ کو سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط گھر میں نے بنایا ہوا ہے. اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، حالانکہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. اسی طریقے کے یہ عقائد کے تانے بانے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں نے بن لیے ہوتے ہیں اور انہیں کے اندر وہ بیٹھے رہتے ہیں. آخری 3 رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اولی اعتبار سے ہدایات پر مشتمل ہے. اس میں سب سے پہلے تو 21واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے، یہ مقام بہت اہم ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیا کرو اس کی کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز کو قائم رکھو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تفعلون، اور یہ کہ نماز کو قائم رکھو کہ جو روکتی ہے فحش سے اور برائی سے، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے، اس معنی میں سب سے بڑی شے جان لیجئے کہ اس صورت حال میں صبر اور ثبات جو ہے استقامت، اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے. اللہ کو یاد رکھو گے تمہارے قدم جمے رہیں گے، اللہ کو یاد رکھو گے کسی مصیبت سے ہراسا نہیں ہوگے، اللہ کو یاد رکھو گے تم اسے موجود پاؤ گے. تجد ہو امامت، حضور نے جو کلمات تلقین فرمائے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھو، یحفظ کا احفظ اللہ تجد ہو امام کا، اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے. وہی بات کہ جو حضرت موسیٰ نے کہی تھی، کلّا انما معی ربی سیہدین، اور حضور نے فرمائی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو بلا ذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما تصنعون. ایک خصوصی ہدایت یہ دی گئی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نوٹ کیجئے, ہر دعوت کے ساتھ ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے مخاطبین میں کچھ لوگ تو بالکل نئے ہوتے ہیں جن کا اس دعوت سے کوئی تعلق پھر سے نہ ہو, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو سابقہ اسی دعوت کے کسی دور سے متعلق ہو. جیسے حضور نے دعوت دی تو ایک تو مکے کے لوگ ہیں, مشرکین ہیں, انہیں نہ کتاب سے کوئی تعلق نہ نبوت کا کوئی علم, اور ایک اہل کتاب سے وہ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی. حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی, شریعت والے تھے. تو ہر دور میں ایک دعوت جو بھی ہوگی اسے اس دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا. تو یہ جو پہلے لوگ ہوتے ہیں, اب ان میں ایک مان بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہیں, ہم بڑے ہیں, ہمارے پاس کتاب پہلے تھی. تو یہ جو مان ہے ان کا اور اس میں جو تکبر ہوتا ہے, زیادہ تر وہ تکبر ہی آڑے آتا ہے کہ ہم یہ تو نئے ہیں, آج آئے ہیں, ان کی بات ہم کیسے مان لیں, ہم بزرگ ہیں, ہم بڑے ہیں. لیکن یہ کہ اس بات میں مسئلہ کس کی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ جو کیا جائے تو نرمی کا کیا جائے, ان کو لیٹیٹیوڈ دیا جائے, ان کے ساتھ بات ایسے کی جائے کہ وہ محسوس کریں کہ ہاں یہ بھی ہمیں کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کرتے ہیں. فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اور اہل کتاب سے مت جھگڑا کرو مگر بہترین طریقے پر, الا الذین ظلموا منہم, البتہ ان میں سے کچھ ایسے ہی ہو کہ جو مخالفت پر ادھار کھا کر بیٹھ گئے ہو, کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو, تو بات دوسری ہے کہ ان کے ساتھ کبھی ترکی بترکی جواب دینا پڑے. لیکن یہ کہ عام حالات میں یہ کہ ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کو بھی ایک درجے میں تسلیم کرتے ہوئے ان سے بات کی جائے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا تھا, اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہمارا اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور ہم تو بس اسی کے فرما بردار ہیں. اسی سلسلے میں چھٹے رکوع میں وہ آیت آئی ہے بہت اہم کہ جس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے. یہ پہلا مقام ہے قرآن مجید میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے. ویسے سورہ نحل میں, سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا ذکر آ چکا ہے, لیکن وہاں مراد ہے ہجرت مدینہ جو مشہور ہجرت ہے. ایک ہجرت پہلے ہوئی ہے سن 5 نبوی میں کہ جو ہجرت حبشہ ہے, یہ سن 5 ہی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے. تو جب مکے میں لوگوں کے اوپر شدائد اور مصائب جو ہے انتہا کو پہنچ گئے تو حضور نے اجازت دے دی کہ تم میں سے جو لوگ جانا چاہے وہ چلے جائیں اور حبشہ چلے جائیں, وہاں ایک عادل بادشاہ ہے, انشاءاللہ انہیں وہاں امن ملے گا. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے, فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیا فاعبدون, اے میرے بندو, اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو, میری زمین بڑی کشادہ ہے, بس میری ہی بندگی کرو. یعنی اگر ایک جگہ تمہارے لیے ممکن نہ رہے میری توحید پر قائم رہتے ہوئے اور میری بندگی ہی کرتے ہوئے جینا اگر ممکن نہ رہے تو زمین کو چھوڑ دو اور جاؤ کہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ویسے تو ہر ایک کو موت آنی ہی ہے, آج نہیں تو کل, موت سے تو مفر کسی کو نہیں ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. تو اصل ٹھکانہ جو ہے وہ تو جنت کا ٹھکانہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیے, ہم انہیں یقیناً جگہ دیں گے ان جنت کے بالا خانوں میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. وکائین من دابۃ لا تحمل رزقہا, اور اس کا فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے کیا پیو گے, آخر تمام جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر یہ اپنی روزی اپنی پیٹ پر لادے نہیں پھرتے. کائین من دابۃ لا تحمل رزقہا, کتنے ہی چوپائے اتنے ہیں کہ وہ اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقہا وایاکم, اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا. وہو السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ساتھ میں رکوع کی ایک تو پہلی آیت جو ہے وہ, ویسے تو یہ مضمون بار بار آیا ہے لیکن اس موقع پر پھر توجہ دلا دی گئی کہ یہ مصائب ہوں, شدائد ہوں, مشکلات ہوں, جیسے آل یاسر کا معاملہ ہے جب ابو جہل انہیں شدید تکلیفیں دے رہا تھا تو حضور سامنے سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے, اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو اگر تو یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, یہ ٹیمپرری ابوڈ ہے, یہاں مستقل تو رہنا نہیں, تو پھر یہاں کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جائے گی کہ آج نہیں تو کل یہ مشکل آسان ہو جانی. اصل گھر جو ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے. وہ آیت ہے وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب, اور جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں ہے. وان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, اصل زندگی تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اور جو آخری آیت ہے وہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اہل ایمان کے لیے جو اس طرح کی کیفیات سے دوچار ہوں، بہت ہی امید افزا بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، اور وہ ایک یقین کا وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے. جو لوگ بھی ہماری راہ پر آگے بڑھیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، چاہے دنیا میں ان کا سایہ بھی ان کے ساتھ نہ ہو لیکن ہم اس کے ساتھ ہیں. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنتیں کریں گے، کوششیں کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے. ان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے. یہ وہی بات ہو گئی، وہ معیت خداوندی، لا تحزن ان اللہ معنا، اور کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہر ہر مرحلے پر اللہ تعالی ساتھ ہوتا ہے. یہ تو اس کی اپنی حکمت میں ہے کہ وہ ایک وقت میں آزمائش کے لیے کہ اہل ایمان کی چھاتی ہو جائے، کون سچے ہیں، کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہیں، کون واقعی مومن صادق ہیں، کون منافق ہیں، اس کے لیے وہ ذرا کفار کی رسی دراز کرتا ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزما لے، ان کو ستا لے، دیکھ لے. اصل میں تو وہ جو ہے ابتلاء وہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، چاہے بظاہر وہ ان کفار کے ذریعے سے آ رہی ہے. اگر اللہ روکنا چاہے تو ابھی روک دے، ابو جہل کے ہاتھ کو شل کر دے، ابو لہب کو یا ان کو سب کو ایک دم جو ہے موت دے دے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت حاصل ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے. یہ ابتلاء اور آزمائش اگر نہ ہو تو چھانٹی کیسے ہو، کیسے معلوم ہو کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کون ہے کہ جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں آئندہ کے مراحل کے لیے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جن پر قطعاً کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی بھی انقلابی تحریک ہو، کوئی بھی دعوت ہو، اس میں یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ چھانٹی ہوتی رہے، پرجنگ ہوتی رہے، ہر مرتبہ جو ہے یہ بات سامنے آ جائے کہ ہماری صفوں میں کون کون سے عناصر گھس آئے ہیں اور کس کس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو در حقیقت ان کی چھاتی کے لیے ہماری یہ سنت ہے. باقی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، باقی جب ان کی پکڑ کا وقت آئے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ ان کو ہم کیسے پکڑتے ہیں. ان نبت رب کا لشدید انہ ہوا یب دے عید و آخر داوان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الروم سنیں گے. یہ سورہ مبارکہ چھ رکوعوں پر مشتمل ہے. اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ سورہ انعام اور سورہ نحل سے بہت مشابہ ہے، یعنی آفاق و انفس میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے تذکیر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس جس طرح سے انسان کے شامل حال ہوتی ہیں ان کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی. اس کے بالکل آغاز میں ایک بہت اہم تاریخی واقعہ کی طرف ذکر ہو رہا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی ہے اس وقت سے کئی سو سال پیشتر سے دو عظیم طاقتیں عرب کے شمال میں تھیں، ایک سلطنت روما اور ایک سلطنت فارس، سلطنت ایران. اور ان دونوں کے مابین کشمکش اسی طرح جاری رہتی تھی جیسی کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سپر پاورز کے مابین ایک مسلسل کشمکش ہے. کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے، اور کبھی رومی آگے بڑھتے تھے اور وہ ایرانیوں کو شکست دیتے ہوئے انہیں ایک کونے میں دھکیل دیتے تھے. حضور کے زمانے میں، یہ درمیانی زمانہ ہے مکی دور کا، رومیوں کو ایک بڑی ہی شرمناک شکست ہوئی ایرانیوں کے ہاتھوں، بہت زبردست عظیمت. اس کا اثر یہ جو کشمکش حق و باطل ہو رہی تھی مکے کی سرزمین میں، اس پر یہ پڑا کہ رومی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، چاہے وہ شرک کر رہے تھے لیکن بہرحال نام لیوا تھے، اہل کتاب تھے، اور ادھر جو یہ مجوسی تھے یہ ایرانی مشرک تھے، آگ کے پجاری. تو مکے کے مشرکین نے بغلیں بجائیں اور مسلمانوں کو چڑایا کہ دیکھو جن سے تمہیں کوئی نسبت ہے ان کو شکست فاش ہو گئی ہے، اور جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا ہمیں کوئی مناسبت ہے انہیں فتح حاصل ہوئی. تو اس کا ایک اثر پڑا اہل ایمان کے دلوں پر، جیسا کہ پڑتا ہے، افسردگی سی ہوئی. اس کیفیت میں یہ ایک عظیم پیشن گوئی ہے جو لیے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی غالب مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، یعنی شام کی زمین جو بالکل قریب تھی. اصل میں یہ شام کا علاقہ ہی میدان جنگ بنتا تھا بالعموم رومیوں اور ایرانیوں کے مابین. کبھی ایرانی چھین لیتے تھے شام کو رومیوں سے اور دھکیل دیتے تھے انہیں ایشیائے کوچک جو آج کل ترکی کہلاتا ہے، اور کبھی رومی آگے بڑھتے تھے اور شام کا اور عراق کا کچھ علاقہ ان سے چھین لیتے تھے. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، لیکن یہ اس مغلوبیت کے بعد عنقریب ہی دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن اہل ایمان بہت خوش ہوں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، اور وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ زبردست ہے اور رحیم ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں. اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کر لی کسی کافر سے، مجھے اس کا نام اس وقت مستحضر نہیں ہے، 100 اونٹوں کی شرط کر لی کہ اگر یہ جو پیشن گوئی ہے چند سال، 2-3 سال کی انہوں نے کر لی کہ اگر اس میں پوری نہ ہوئی تو پھر یہ شرط ہے، میں ہار جاؤں گا تم جیت جاؤ گے. حضور سے آ کر ذکر کیا انہوں نے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جو مدت مقرر کی ہے وہ صحیح نہیں تھی. اس لیے کہ بضع کا لفظ جو آتا ہے، فی بضع سنین، بضع کا اطلاق جو آتا ہے عربی زبان میں، وہ 10 سے کم تک یعنی 9 سال تک بھی یہ مدت ہو سکتی ہے. لہذا جاؤ اس شرط کی تجدید کرو، دوبارہ کرو، اور اس میں مدت بھی بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو. تو حضرت ابو بکر نے یہی کیا. تو تقریباً 9 ہی سال کے بعد ایسا ہوا کہ ایک طرف وہاں پاسا پلٹ گیا اور ہرقل نے بڑی زبردست شکست دی ایرانیوں کو، اور بڑی ہی وہ غیر متوقع شکست تھی جو ایرانیوں کو اس نے دی ہے. اتنی عظیم جنگی چال کہ وہ عام راستے سے آیا ہی نہیں، بحرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر اس نے حملہ کیا، کس کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے ایرانی، اور انہیں بڑی زبردست حضیمت اٹھانی پڑی. اور عین وہی موقع ہے کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کے اوپر فتح مبین عطا فرمائی. یومئذ یفرح المؤمنون، تو اہل ایمان کے لیے گویا کہ یہ دوہری خوشی تھی کہ جو اس موقع پر آ گئی. فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ تو بڑی پیاری آیت ہے. یہ وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں یا آخرت سے غافل ہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص مانتا تو ہو لیکن غافل ہے، ویسے ہی بس عقیدہ اس نے اپنے ذہن کے ایک کسی کونے میں گٹھڑی باندھ کے رکھا ہوا ہے آخرت کا، لیکن اس کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. تو اس پر جو تبصرہ یہاں ہوا، یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا، یہ اس حیات دنیاوی کے بھی بس ظاہر ہی کو جانتے ہیں. اس حیات دنیاوی میں بھی ان کی نگاہ جو ہے کہیں گہرائی میں نہیں جاتی، بلکہ بالکل اس کی سطح کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جو ظواہر ہیں اسی سے متاثر ہو رہے ہیں. وہم عن الآخرت ہم غافلون، دیکھیے میں جو لفظ استعمال کر رہا تھا بہن ہی وہی لفظ یہاں ہے، اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں. ان غافلین میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، ماننے والے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہماری زندگیوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو نظر آ جائے گا کہ آخرت ہمارا مطلوب و مقصود نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ہمارے عقیدے میں شامل ہے. اصل میں تو ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے سعی و جہد وہ اسی دنیا کے لیے. اس سورہ مبارکہ کے 3rd رکوع میں وقت تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ سنیں گے، پڑھتے جائیں گے جب قاری صاحب، تو 6 مرتبہ یہ الفاظ آئیں گے، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. یعنی یہ آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ آیت الآیات میں نے جس کا نام رکھا تھا سورہ بقرہ میں، اس کو ذہن میں لائیے کہ یہی اصل میں شواہد ہیں اللہ تعالی کی توحید کے، اللہ کی قدرت کے، اللہ کی حکمت کے، اللہ کے علم کے. یہی در حقیقت نشانیاں ہیں کہ جو ہر چہار طرف پھیلی ہوئی. اس سورہ مبارکہ کے 4th رکوع میں ایک بہت اہم آیت آئی ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے، حقیقت میں یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت انسانی کے ساتھ کامل مطابقت رکھنے والا دین. اس نے فطرت کی کسی چیز پر کوئی غیر فطری تنظم نہیں لگائی ہے، بلکہ فطرت کے تمام جتنے بھی تقاضے انہیں چینلائز کیا ہے، ہیلدی چینلز کی طرف ان کا رخ موڑ دیا ہے. فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفہ، تو یہاں خطاب واحد کے سیغے میں ہے، تو اولاً تو حضور مخاطب ہے اور حضور کے مخاطب سے تمام اہل ایمان، تو سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف، بالکل یکسو ہو کر، ادھر ادھر مت ہو، بھٹکو نہیں، بلکہ بالکل جس طرح یکسو ہو جاتا ہے انسان. فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کی فطرت بنائی ہے. اگر تم دین کو اختیار کرو گے تو کامل ہم آہنگی محسوس کرو گے کہ یہ دین کی تعلیمات اور میری اپنی فطرت کے اندر ایک کامل مطابقت ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی دین قیم ہے لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف توجہ کیے رکھو. واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کیے رکھو. واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا. کون مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور خود بھی ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے، فرقہ بندی اور گروہ بندی کا شکار ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور اب حال یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے اوپر خوشیاں بنا رہا ہے، اسی پر اترا رہا ہے. اب آخری جو ہے بات چیزیں چھوڑ کر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کی طرف توجہ کیجئے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ مضمون بار بار آ چکا ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی تمثیلات بیان کر دی ہیں، ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، تمام انداز جو ہے تعبیر کے اور بیان کے اختیار کر لیے ہیں. وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ، باقی اگر کوئی آیت جیسی کہ یہ مانگ رہے ہیں، اگر یہ کوئی نشانی ہم دکھا بھی دیں تب بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کوئی ایسا ہی تم نے شوبدہ سا ہے جو دکھا دیا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. کذالک یطمع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو علم نہیں رکھتے. فاصبر، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہیے، صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور دیکھیے کہیں وہ لوگ کے جو یقین نہیں رکھتے کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں، کہیں آپ کو ڈھیلا نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعصاب جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں. پوری قوت کے ساتھ جمے رہیے، ڈٹے رہیے، دعوت دیتے رہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی آئندہ چار رکعتوں میں قرآن حکیم کی دو سورتیں پڑھی جائیں گی، دو رکعتوں میں سورہ لقمان اور پھر دو رکعتوں میں سورہ سجدہ. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. سورہ لقمان کی جو ابتدائی آیات ہیں انہیں آپ نوٹ کریں گے کہ وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ ہیں. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدم و رحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدم من ربہم و اولئک ہم المفلحون. فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں تقویٰ کا ذکر ہے، ہدن للمتقین، یہاں فرمایا گیا ہدم و رحمت للمحسنین. یہ محسنین جو ہیں یہ بلند تر ایک مقام کا ذکر ہے، تقویٰ جو ہے وہ بنیاد ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت پر فی الواقع انہی کا یقین ہے. یعنی مدعی ایمان تو ہو سکتے ہیں آخرت پر، لیکن جب تک کہ سیرت و کردار میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں، حقیقی ایمان جو ہے آخرت کا وہ موجود نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اگلی آیت جو ہے نمبر 6، وہ ہمارے اس دور سے خاص طور پر متعلق ہے کہ کلچر کے نام پر اور رقص و سرود اور نہ معلوم کس کتنی چیزیں شیطان نے ایجاد کی ہیں، جس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا جائے، انہیں اس طرح مصروف اور مشغول رکھا جائے کہ کبھی انہیں اللہ کی طرف ان کا دھیان ہی نہ ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس طرح کے لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کی راہ سے. بغیر علم، بغیر علم. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے راستے کو وہ ہنسی ٹھٹھا اور مذاق بنا چھوڑتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہایت ہی اذیت ناک بلکہ مہین کے معنی ہے ذلیل و رسوا کر دینے والا رسوا کل عذاب ہے. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. حضرت لقمان ایک بڑے حکیم اور دانا انسان تھے، اگرچہ وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، لیکن وہی بات جو سورہ روم میں کہی گئی ہے کہ یہ دین جو ہے یہ تو دین فطرت ہے، تو جو شخص بھی سلیم الفطرت اور سلیم العقل ہوگا وہ خود بھی اپنے غور و فکر کے نتیجے میں وہیں تک پہنچ جائے گا جن باتوں کی دعوت کے اس دین نے دی. اسی کی ایک گواہی اور مثال کے طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ کر شکر اللہ کا، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. معلوم ہوا کہ اصل دانائی وہی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان میں اللہ کے شکر کی کیفیت پیدا ہو. اگر یہ نہیں ہے تو چاہے انسان نے اپنے دماغ کو ایک لمبا چوڑا کتب خانہ بنا لیا ہو اور بڑی سی لائبریری جو ہے اپنے دماغ کے ہر سیل میں کوئی کتاب اس نے محفوظ کر لی ہو منیچر بنا کر، لیکن وہ دانائی نہیں کہلائے گی. دانائی تو وہی ہوگی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو اور اللہ کا شکر انسان کے دل میں پیدا ہو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے، اسی کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جبکہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک جو ہے وہ بہت ہی بڑی ناانصافی بہت بڑا ظلم. اس کے بعد یہاں پھر آپ وہ دیکھیں گے وہی نوجوانوں کا مسئلہ کہ جو نوجوان ایمان لے آئے تھے حضور پر، ان کے والدین کی طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا کہ واپس آؤ اپنے آبائی دین میں، ان کو پھر ہدایت دی گئی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں تو ہماری اپنی وصیت ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک ہو، بالخصوص والدہ کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ تم شرک کرو تو ان کا کہنا مت مانو. اس کے بعد اس میں انشاءاللہ تعالی بقیہ جو اس کے نتائج ہیں وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے. سورہ لقمان کی اب میں صرف آخری آیات کی طرف آتا ہوں. اس کا ایک تعلق ہے، خاص طور پر اس دور میں ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس سے سابقہ پیش آیا ہے امریکہ وغیرہ میں بھی اور یہاں بھی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. پہلی آیت تو یہ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی اولاد والد کے کام آ سکے گی اور نہ والد اپنی اولاد کے کام آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا کہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے وہ دھوکے باز یعنی شیطان لعین. اس کے بعد وہ آیت آتی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے ہے رحم میں، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے مادہ ہے بچہ ہے بچی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کس زمین میں واقع ہوگی، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی علیم اور خبیر ہے. اس کے سلسلے میں جو اشکال اس دور میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ جینیٹک سائنس جو ہے وہ ہماری اس درجے آگے بڑھ گئی ہے کہ کچھ پیشین گوئی کرنا ممکن ہو گیا ہے تقریباً حتمیت اور قطعیت کے ساتھ کہ رحم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. تو اس سے اس آیت پر لوگوں کا اعتراض وارد ہونا شروع ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم ذہنوں میں ہمارے اب تک رہا ہے وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ یہ پانچ باتیں وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو اگرچہ ایک جواب تو اس انداز میں بھی دیا جاتا ہے کہ اب بھی 100% جس کو کہا جائے شورٹی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ پانچ باتوں میں سے تین باتوں کو اس نے پازیٹیولی بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کو ہے، اور دو چیزوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سے. یہ جو فرق ہے اسلوب بیان کا, اس کو اگر پیش نظر رکھیں تو میرے نزدیک یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیٹیگوریکل ڈینائی جو ہے وہ دو چیزوں کے بارے میں ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا, نیکی کرے گا بدی کرے گا, اللہ ہی کو معلوم ہے. اور یہ کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کس زمین میں واقع ہوگی, یہ تو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل. باقی یہ ہے کہ مثبت انداز میں ان چیزوں کا علم اللہ کو ہے. اس میں لازماً وہ نفی قطعی نہیں آتی کہ کسی اور کو ان کا کوئی علم نہیں ہے. تو جس چیز کے بارے میں یہ ساری باتیں اٹھ رہی ہیں وہ ان تین چیزوں میں سے ہیں, ان دو میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں نفی قطعی ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ آتی ہے, وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور سورہ سجدہ خاص طور پر قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے کہ جس میں سے کسی آیت کو علیحدہ نکال کر لانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. دو صورتیں قرآن مجید کی اپنے اسلوب کے اعتبار سے بڑی منفرد ہے, یہ سورہ سجدہ اور سورہ یاسین. ان کا انداز کچھ ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ صورتیں جو ہیں گویا کہ متحرک ہیں, اور ان کے مضامین بڑے مربوط ہیں دوسرے کے ساتھ. ان میں کسی طریقے سے علیحدہ نکال کر کوئی بات جو ہے وہ سامنے رکھنا ممکن نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کو اس صورت سے خاص تعلق خاطر تھا کہ جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں بالعموم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورہ سجدہ ہے جس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اب وقت بھی میرے پاس نہیں ہے, البتہ اس کی ایک آیت کے بارے میں چاہوں گا. وہ چونکہ قرآن مجید کا ایک اہم قانون ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام اور آراف میں آ چکا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک ہے بڑا عذاب جو کسی قوم پر آئے, وہ عذاب استیصال, جڑ کاٹ دینے والا, ختم کر دینے والا, جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط پر آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا. قوت عذاب القوم الذین ظلموا, ان کی جڑ کاٹ دی گئی. لیکن اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ چھوٹی چھوٹی تنبیہات بھی نازل کرتا ہے. تو یہ تنبیہات کا سلسلہ جو ہے اسے کہا گیا عذاب الادنى, چھوٹا عذاب, تاکہ لوگ جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ ہوش میں آئے اور لوٹ آئے. تو یہ جان لیجئے کہ اب اس طرح کا عذاب جو ہے کسی قوم کے بالکل لسیم منسیہ کر دینے والا عذاب, اس کا تو اب اندیشہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ رسالت کے ساتھ ہے, رسول آئے اور اس کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے تب اس کا سوال پیدا ہوگا. نہ اب کوئی رسول آئیں گے اور نہ اس نوع کے عذاب کا اب اندیشہ ہے نوع انسانی پر. البتہ یہ تنبیہات اور چھوٹے عذاب جو ہیں یہ مسلسل آتے رہیں گے, ان کا سلسلہ جو ہے قیامت تک جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, اب ہماری آٹھ رکعتیں رہتی ہیں اور سورۃ الاحزاب ہے جو نو رکوعوں پر مشتمل ہے, اور میرے پاس بمشکل نو ہی منٹ ہیں. تو اس وقت ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ پر عمل ہوگا کہ جو چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جائے اس کو بالکل چھوڑ بھی نہ دیا جائے. اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ایک خاص حکم سے بحث کرتا ہے, اور وہ حکم ہے منہ بولے بیٹے کے ضمن میں. جیسے دنیا میں ہر جگہ رواج رہا ہے, عربوں میں بھی رواج تھا کہ کسی کو کوئی شخص اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر ہر معاملے میں اس کی حیثیت بیٹے ہی کی ہو جاتی تھی. اس دستور کو قرآن مجید نے ختم کیا, بیٹا وہی ہے کہ جو اس کے صلب سے پیدا ہوا ہو, ماں وہی ہے کہ جس نے اس کو جنا ہو. تو یہ معاملہ خاص طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے متعلق, کہ پہلے حضرت زید سے ان کا نکاح ہوا تھا جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے, لیکن جب ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے ان سے نکاح کیا. اب یہ چیز اس سابقہ رواج کے اعتبار سے بہت معیوب تھی. یہ قانون ایسا تھا کہ اگر حضور ہی اس کو نہ توڑتے تو کبھی بھی اس کے ٹوٹنے کی شکل نہ بن سکتی, لہذا حکمت خداوندی نے وہ شکل اختیار کی. کیونکہ معاملہ ایسا تھا کہ اندیشہ تھا کہ اس پر بڑا مخالفانہ پروپیگنڈا ہو جائے گا, لہذا پہلی آیت جو ہے اسی کو نوٹ کیجئے. یہ اس کے بین السطور میں وہ پورا پس منظر ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی, اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے, ان اللہ کان علیم الحکیمہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجئے اسی کا کہ جو آپ پر وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، کسی کی مخالفت اور کسی کی طرف سے اعتراض کا کی کوئی پرواہ نہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سہارے اور کارساز ہونے کے اعتبار سے. اس سورہ مبارکہ کے دو رکوع، دوسرا اور تیسرا، ان میں سورہ احزاب کا، غزوہ احزاب کا ذکر ہے. یہ غزوہ جن حالات میں ہوا اب ان کا یہاں میں تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتا، صرف یہ جان لیجئے کہ اس موقع پر اہل ایمان کی شدید ترین آزمائش ہو گئی. ایک چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار گھروں پر مشتمل ہے، اور اس کو آ کر گھیر لیا ہے 12,000 کے لشکر نے ہر چہار طرف سے، اور اندر سے بھی مارے آستین موجود ہیں اس بستی کے اندر، یہود کے گڑیاں موجود ہیں، اور ان کا اندیشہ ہے کہ وہ بھی عین وقت پر پیٹھ میں خنجر نہ بھونپ دیں. تو یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اچھی طرح جانچ اور پرکھ لیا. چنانچہ اس کا جو ذکر ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ جاتکم جنود، جبکہ تم پر چڑھ کر آئے لشکر، جند نہیں جنود، یعنی متعدد لشکر. یہودی بھی آئے تھے شمال سے، اور پھر قریش مکہ آئے تھے جنوب سے، اور مشرق سے غطفان کے قبائل آ گئے تھے، تین طرف سے یہ فوجیں آئیں. فارسلنا علیہم ریحا و جنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ تمہارے وہ دشمن تم پر چڑھ کر آئے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. واذ زاغت الابصار، ایک طرف زمین کا ڈھلوان تھا، اس سے کہا نشیب سے لشکر چلا آ رہا ہے، مشرق کی جانب جو ہے زمین اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، تو جو ادھر سے قبائل آئے غطفان کے وہ فوقکم شمار ہوئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب نگاہیں کج ہو گئیں، اردو میں ہمارا محاورہ ہے نگاہیں پتھرا گئیں خوف اور دہشت سے کہ اب کیا ہوگا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ آ کر گلے میں پھنس گئے، ہسلیوں میں آ کر پھنس گئے. ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ دل بلیوں اچھلنے لگے. تو یہ محاورے کا فرق ہے، کیفیت جو ہے انتہائی ایک ایسی خوفناک صورت حال کے محسوس ہوتا تھا دیٹ پر ہیپس دس از دی اینڈ، اب خاتمہ ہے، اب کوئی شکل بچنے کی نہیں ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان اپنے دلوں میں لا رہے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت امتحان لے لیا گیا اہل ایمان کا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں خوب جھنجھوڑ دیا گیا، انہیں ہلایا گیا جیسے کہ ہلایا جاتا ہے، یعنی پوری طریقے سے آزمائش جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ ان کے سامنے آ گئی. اب اس صورت حال میں جو اصل چیز دیکھنے کی ہے، تفصیلات کو ابھی سربیان نہیں ہو سکتی، کہ دو مختلف کردار سامنے آئے. آزمائش میں ظاہر بات ہے، بڑا پیارا غالباً حدیثی کا یہ ٹکڑا ہے کہ ان بل امتحان یکرم المرء او یہان، امتحان کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا انسان کی عزت بڑھتی ہے اور یا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، یا کامیاب یا ناکام. تو جو ناکام ہو گئے منافقین، ان کا قول نقل ہوا ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جبکہ منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے، ہمیں دھوکہ دے کے مروا دیا، ہمیں تو امیدیں دلائی گئی تھی کہ قیصر و کسرا کی دولتیں تمہیں ملیں گی، حکومتیں ملیں گی، اور حال یہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، معلوم ہوا کہ سبز باغ دکھا کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے مروا دیا. اس کے برعکس کردار ہے جو تیسرے رکوع میں آ رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ آیت جو ہے، اس کا پہلا ٹکڑا ہمارے ہاں مواعظ میں بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے. لیکن عام طور پر ہم جو نمونے کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وضع قطع میں حضور کی پیروی کر لینا، بس یہ انداز ہم نے رکھے ہوئے. ذرا نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، یہ غزوہ احزاب کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. وہ کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ احزاب کے موقع پر نمایاں ہو کر آیا ہے، وہ ہے اصل میں اسوہ حسنہ جس کی طرف کہ یہاں اہل ایمان کو توجہ دلائی جا رہی ہے. جو لوگ بھی اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہوں، آخرت کا یقین رکھتے ہوں اور اللہ پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں کثرت کے ساتھ، وہی لوگ ہیں کہ جو اس اسوہ حسنہ پر عمل کر سکیں گے، جو اس سے استفادہ کر سکیں گے. ولما راى المؤمنون، اور وہ تھے وہ اہل ایمان، انہوں نے جب دیکھا، لما راى المؤمنون الاحزاب، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. وصدق الله ورسوله، اور سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس پوری صورتحال کے نتیجے میں ان کے ایمان اور اسلام ہی میں اضافہ ہوا، ان کی سپردگی اور حوالگی کی کیفیت ہی بڑھی، ان کے دل میں یقین میں اور اضافہ ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، اہل ایمان میں وہ جمع مرد ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر گزار چکے، پیش کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہیں کہ کب ہمارا وقت آئے اور ہماری بھی گردنیں اللہ کی راہ میں کٹیں اور ہم بھی سبکدوش اور سرخرو ہو جائیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اس عہد میں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا ذرہ برابر تبدیلی نہ کی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو اگر چاہے گا تو عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں وہ مجلسی آئلی زندگی، گھر سے باہر خواتین کے نکلنے کے احکام، گھر کے اندر کیا صورت رہنی چاہیے، اصل کام کیا ہے خواتین کے ذمے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آئے تب بھی یہ نہ ہو کہ ولا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ خامخواہ کسی خبیث شخص کے دل میں کوئی غلط امید جو ہے وہ چٹکیاں لینے لگے. یہ تمام باتیں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اب ان کو سنیے، حتی الامکان خود سمجھنے کی کوشش کیجئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.